السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة القيامة، قیامت کا احوال جس کا نام ہی قیامت ہے، اور ٹاپک بالاولا نام کے مطابق ہے، اسم با مسمی، جو نام ہے وہی عنوان ہے، تو قیامت کی تیاری کے لیے یہ سورت بہترین ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک فکر ہے، ایک عمل کی موٹیویشن ہے کہ وہ قائم ہونے والی ہے ایٹ اینی ٹائم۔ یہ دو طرح کی ہے، ایک تو ہر شخص کی اپنی قیامت اور وہ ہے اس کی موت، من مات فقد قامت قیامته، اسی لیے موت کو قیامت صغرا بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری قیامت کبرا، واقعی القیامہ، قائم ہونے والی۔ اسی پارے میں ایک الحاقہ نام آیا ہے، صورت ہے سچ مچ ہونے والی، حقیقت میں ہو کر رہنے والی، الحاقہ۔ نام تو اور بھی ہیں، جیسے الواقعہ، واقع ہونے والی، القارعہ، کھٹکھٹانے والی۔ اصل میں نام نہ صرف یہ کہ اس کی کیفیت بلکہ اس کے وقت کو بھی بتاتا ہے، جیسے قیامہ یہ ابتدائے قیامت، اور الحاقہ روزے قیامت کے احوال پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں ابتدائے قیامت کے احوال، خاص طور پر اس کے بارے میں شکوک و شبہات اور اعتراضات کا جواب دلائل کے ساتھ، ایمان لانے والوں کے لیے اس صورت میں فکر اور تیاری ہے، اور انکار کرنے والوں کے لیے اس بات کے دلائل ہیں۔ چونکہ انسان کی شہوت بہت سوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے، یا پھر دوسروں کو، باقیوں کو قیدی بنا دیتی ہے، اس کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے اللہ نے انسان کے اندر ایک پاور سسٹم، ایک فیچر انسٹال کیا ہے جو نفس لوامہ کہلاتا ہے، جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے، بری سوچ پر، برے کام پر ٹوکتا ہے۔ اس صورت میں نفس لوامہ کا بھی بیان ہے، اس سے پہلے نفس امارہ کا ہو چکا اور نفس مطمئنہ کا سورۃ الفجر کے آخر میں ہے۔ نفس لوامہ شہوت کو مارتا ہے، تو اس نفس کو زندہ رکھنا، اس کی آبیاری کرنی ہے، کیونکہ کتنے ہی بہت سوں کا قتل ہو گیا اسی شہوت کے ہاتھوں۔ کم قتیل لشہوت و اسیر، کچھ تو قتل رچ قیدی ہو کے رہ گئے ہیں، کس کے؟ اسی شہوت کے، جس پر ہمیں ملامت نفس لوامہ کرتا ہے، آئینہ دکھاتا ہے، اور انسان کو خبردار کرتے ہوئے اس کی موت یاد دلاتا ہے، جو کہ قیامت ہے، افراد کی قیامت بھی اور اجتماع کی قیامت بھی۔ القیامہ، اس سے وہ بڑی قیامت مراد ہے، قیامت کا دن۔ مکی سورت ہے، دو رکوعات اور 40 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ لا، نہیں، اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی۔ القیامہ، یہ قیام سے ہے، کھڑا ہونا، القیامہ، کھڑی ہونے والی، قائم ہونے والی، اور یوم القیامہ، کھڑے ہونے کا دن۔ اس لحاظ سے قائم ہونے والی ہے تو نام القیامہ، اور چونکہ یہ کھڑی کرنے والی ہے، یعنی کھڑے ہونے کا دن بھی، تو یوم القیامہ۔ اور لا، یہ اقسموں کے ساتھ نہیں ہے کہ لا اقسموں، میں قسم نہیں اٹھاتا، بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو قسم اٹھانے کی بات ہو رہی ہے۔ لا الگ ہے، اور اقسموں الگ، معنی یہ ہے کہ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ انداز عام ہے، جیسے لا واللہ، اردو میں بھی، جیسے بچے جو کچھ کر رہے ہوں یا جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں روکنا ہو، ٹوکنا ہو تو فوراً کہتے ہیں نہیں، پھر آگے سے کہتے ہیں یہ کریں، بات یہ ہے۔ تو جب کوئی شخص انکار کر رہا ہو تو پہلے اس کے انکار کی، یا جو غلط کر رہا ہو پہلے اس کے غلط کام کی، نفی کے لیے لا اور پھر اپنی بات کی تاکید کے لیے قسم۔ یہ انداز تقریباً زبانوں میں عام ہے۔ کئی مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ لا زائدہ ہے اور یہ کلام میں حسن کے لیے آتا ہے، تو لا کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اور اقسم سے ہی بات شروع ہو رہی ہے، لا بس یہ کلام میں ربط اور حسن کے لیے ہے۔ لیکن زائدہ ماننے کے بجائے با معنی قرار دینا یہ بلاغت قرآن کے زیادہ لائق ہے، جبکہ معنی بھی درست ہو رہا ہے بلکہ پرزور ہو رہا ہے۔ تو لا ان باطل نظریات کی نفی ہے، تردید ہے، جو قیامت کا انکار کرتے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذالک علی اللہ یسیر۔ التغابن 7۔ کہہ دیں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بالضرور بتایا جائے گا جو تم نے کیا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو میرے رب کی قسم، یہ ہے میرے رب کی قسم، اقسم بیوم القیامہ، جو میرے رب نے یہاں اٹھائی، کہ میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ولا، اور نہیں، تمہاری بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی ورتھ ہی نہیں، اس بات کی کوئی حقیقت ہی نہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلم کرنے والے کو سزا نہ دی جائے اور صبر کرنے والے کو جزا نہ دی جائے، اچھا اور برا برابر ہو جائے، نیکی کرنے والا اور برائی کرنے والا یہ برابر ٹھہرے، یہ تو انسانیت اور انصاف کے ہی خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے نظریات کی، قیامت کے انکار کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ ہے لا، گزشتہ سیاق و سباق، خیالات، نظریات، ان کی نفی۔ اور دو بار ہے، پہلی آیت لا، دوسری آیت ولا۔ جب بار بار ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ پھر اقسمو، پھر دوسری آیت اقسمو، لا اقسمو ولا اقسمو، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اور نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی قسم قیامت کے دن کی، جس کا نام ہی بتاتا ہے کہ وہ قائم ہونے والی ہے اور کھڑا کرنے والی ہے، کھڑے ہونے کا دن، یوم القیامہ، با کی وجہ سے میم کے نیچے زیر ہے، حرف جار، بیوم القیامہ۔ ولا اقسم، اور نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں، بالنفس اللوامہ، اپنے اوپر ملامت کرنے والے دل کی، تمہارے دل کی آواز ہے کہ قیامت حقیقت ہے، یہ ہر دل کی آواز ہے، بے شک زبان سے، بے شک اعلانات سے تم لاکھ پروپیگنڈے کرو، مگر ہر دل کی آواز ہے قیامت کچھ تو ہے۔ خود دیکھیں، برائی پر گناہ ملامت کرتا ہے، کیوں؟ اسے ایک ان دیکھے بدلے کا خوف ہوتا ہے، اور وہ بدلہ قیامت کے دن کا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ کافر ہے مسلم ہو، نفس لوامہ، یہ الگ بات ہے کہ کسی کا زندہ ہو کسی کا مردہ ہو، کوئی ظلم میں اندھا ہو جائے اور کوئی اس حقیقت کو دل کی آنکھ سے دیکھ سکے۔ قیامت ہر دل کی آواز ہے، ہر نفس کی پکار ہے، نفس لوامہ کی گواہی ہے۔ نفس لوامہ ان تین نفوس میں سے جن کا قرآن میں ذکر ہوا، قرآن میں انسانی نفس کی تین قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو اسے گناہ پر ابھارتا ہے، اس کا نام امارہ ہے، جس کا ذکر سورہ یوسف آیت 53، وما ابرئ پارا پہلی آیت، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، یہ ہے نفس امارہ۔ دوسرا وہ نفس جو آدمی کو برائی پر ملامت کرتا ہے، اس کا نام ہے لوامہ، ملامت سے۔ کوئی بھی شخص خواہ نیک ہو یا بد، نیک کام میں کوتاہی کرے اور برے کام کا ارتکاب، تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اسے عام طور پر اردو میں ضمیر کہتے ہیں، ضمیر کی آواز یہ ہے۔ کیا ہے ضمیر کی آواز؟ نفس امارہ۔ تیسرا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر یقین رکھتا ہے اور ان کے حق ہونے پر اسے اطمینان اور تسلی ہوتی ہے، نیکی پر تھپکی اور شاباش دیتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اسی بنا پر اسے نفس سے مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس نفس کی بات ماننے والے کو مطمئنہ کہہ کر پکارا جائے گا، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو راضی ہے، پسند کی ہوئی ہے۔ فادخلی فی عبادی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر کی آخری آیات ہیں۔ یہاں جس نفس کی بات ہو رہی ہے وہ ہے نفس لوامہ، کہ برائی پر دل میں دستک دیتا ہے، جس کا ذکر حدیث میں یوں ملتا ہے، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے کہ سم تھنگ وینٹ رانگ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہے نفس لوامہ جو پکار کے ہمیں باور کراتا ہے، بتاتا ہے، اور انسان دوسروں کو پتہ چلنے سے چھپاتا ہے کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ پہچان ہے کہ نفس لوامہ ابھی زندہ ہے، اس کی پکار سننی چاہیے، اس کام سے رک جانا چاہیے، شک کو، فتوے کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اطمینان کو اور یقین کو اپنانا چاہیے۔ قیامت کے اس بات کے لیے نفس لوامہ کی قسم، پہلے تو القیامہ ہی کی قسم، پھر دوسری نفس لوامہ کی قسم، کہ یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ نفس لوامہ کی قسم اس لیے کہ یہ بات انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ اس کا نفس اسے خبردار کرتا ہے کہ بدلہ مل سکتا ہے، کوئی دن ہو سکتا ہے۔ یہ نفس بھی اللہ کی طرف سے انسان پر حجت ہے کہ تمہارے دل کی آواز تھی، تمہیں اس بات کا یقین تو تھا، تم خود ہی مانتے نہ تھے۔ جب خود تمہارا نفس تم سے باز پرس کرتا ہے، تمہیں بتاتا ہے، تو لازماً ایک ایسا وقت آئے گا جب تمہارا پیدا کرنے والا تم سے پوچھے گا، جس کا تمہیں ڈر ہے، نفس لوامہ جس سے تمہیں خبردار کرتا ہے۔ یہ ایک سیلف گلٹ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ حق کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کی گمراہی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب آخرت کی جواب دہی سے لاپرواہ ہونا ہے اور اس کا انکار کرنا ہے۔ قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی قسم، اس میں ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ قیامت کے انکار پر نفس لوامہ بھی تمہیں ملامت کرتا ہے۔ نفس امارہ، برائی کی طرف کھینچنے والا، اور نفس لوامہ، اس پر ملامت کرنے والا، ان دونوں کے درمیان مقابلے کی فضا ہوتی ہے۔ اگر نفس لوامہ جیت جائے تو انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اگر نفس امارہ غالب آ جائے تو آدمی برائی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ لیکن برائی کا خمار اتر جانے کے بعد مجرم کو پریشانی ضرور لاحق ہوتی ہے، جو نفس لوامہ کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بھی گناہ ہے، مثلا آپ دیکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے جس نے قتل کیا تھا، قتل کے بعد اس کے دل کی جو کیفیت تھی، یہ نفس لوامہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بعد میں پچھتانا، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، یہ جو کیفیت ہے نا، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا، یہ نفس لوامہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نفس لوامہ مومن کا وہ نفس ہے جو ہر وقت اپنے ہی آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، اپنی خامیوں پر خود کو ٹوکتا ہے کہ یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کھا لیا، یہ کیوں میرے دل میں خیال آیا، آخر میں نے یہ کیوں کیا۔ ہاں، فاسق اور فاجر غافل ہوتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے نفس کو روکے اور ٹوکے، وہ بلکہ اپنی صفائیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، ہر بات کی وضاحت اور جواب تیار۔ اور نفس لوامہ اسے اس لیے بھی کہتے ہیں کہ روز قیامت ہر نفس اپنے ہی آپ کو ملامت کرے گا، حتیٰ کہ خیر والے خیر کی کمی پر اور شر والے شر کے سرزد ہونے پر۔ اور القیامہ کی قسم اور اللوامہ کی قسم میں یہ مناسبت بھی بنتی ہے کہ روز قیامت ہر نفس اپنے اوپر ملامت کرے گا، خیر والے خیر کی کمی پر کہ اور نیکیاں کر لیتے، ذکر و اذکار ہی کر لیتے، جیسے صدقہ کی حسرت کا ذکر آتا ہے، شہید شہادت کی آرزو کرے گا، اسی طرح مسبحین تسبیح کرنے والے مزید زبان کی اس حرکت کے جس پر ان کے اجر اور مرتبے بلند ہوں گے، اس کی حسرت کریں گے، تو خیر والے خیر کی کمی پر اور شر والے شر کے سرزد ہونے پر اپنے ہی آپ کو ملامت کریں گے، اسی لیے القیامہ اور اللوامہ دونوں کی قسم میں ایک اور مناسبت، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، دنیا میں کوئی نفس لوامہ کی آواز نہ سنے نہ مانے، روزے قیامت تو مانے گا، پھر یہ بولے گا کہ اے کاش میں کوئی گناہ نہ کرتا، میں قیامت کی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھتا۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، 3 ایپس 3 فیچرز انسٹال کیے ہیں۔ ہر دل میں یہ 3 فیچرز ہیں، انہی کے ساتھ ایمان کی کمی اور زیادتی ہے۔ اگر نفس امارہ کے پیچھے چلیں گے ایمان مر جائے گا، اور اگر نفس لوامہ کی آواز سنیں گے، اس کی بات مانیں گے تو طاغوت کا انکار ہو جائے گا، شیطان کے نرغے سے نکل آئیں گے، ایمان بچانے میں ہیلپ ہوگی، اور نفس مطمئنہ پر تو دل سے آپ کو شاباش ملے گی۔ سورہ القیامہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نفس لوامہ کی آواز پر خبردار رہیں، اپنے دل کی اس آواز کو خاموش نہ کریں، اس کا گلا نہ گھونٹیں۔ اگر آپ اس کی آواز نہیں سنیں گے، آہستہ آہستہ یہ زنگ آلود ہو جائے گا، جس کا ذکر سورہ المطففین میں ہے، کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ جو 3 فیچرز ہیں نا، جب تک یہ ایپس ایکٹیو رہیں گی، آپ انہیں فالو کرتے رہیں گے، مطلب نفس امارہ پر رک جائیں گے ٹاپ، اور اگر نفس لوامہ پر ریئلائز کریں گے، تسلیم کریں گے کہ ہاں واقعی یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو نفس مطمئنہ شاباش دے گا، ایمان کا لیول ہائی ہو جائے گا، ایمان انکریز ہوگا۔ تو بیسیکلی ان کی آواز ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کے ایکشن پر ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے۔ جیسے سمجھ لیں نا، سالٹ ہے، زیادہ لیں گے تو بی پی فوراً ہائی، نارمل رکھیں گے تو معتدل، اور کم لیں گے تو وہ بی پی لو کی سائڈ پہ۔ بالکل ایسے ہی یہ 3 سٹیپس ہیں، اپ، میڈیم، ڈاؤن۔ یہ آپ کے ایکشنز، آپ کے ایکٹس، اسی کے مطابق ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے یا گھٹ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کن کے ساتھ جڑا ہے؟ نفس کی آواز کے ساتھ، ضمیر کی پکار کے ساتھ۔ کیا آپ کا ضمیر زندہ ہے؟ بائی دا وے، قرآن زندہ دلوں پہ اثر کرتا ہے، اور قیامت کا اس بات ہر دل کی پکار، ہر ضمیر کی آواز ہے۔ ایحسب الانسان، کیا گمان کرتا ہے انسان، اللن، کیا ہرگز نہیں، نجمع، ہم جمع کریں گے، عظامہ، اس کی ہڈیاں، یعنی کیا دل میں یہ خیال آتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب یہ ہماری ہڈیاں زمین میں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیسے جمع ہوں گی؟ گویا یہ نفس امارہ کا جو خیال ہے، یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ جواب دل میں نہیں ڈالا کہ ہاں واقعی جو ہمیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جو کریٹ کر سکتا ہے، وہ ریکریٹ کیسے نہیں کر سکتا؟ پھر خود ہی اللہ نے جواب دیا، بلا قادرین، بلکہ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں، علی پر، ان نسویہ، کہ ہم درست کریں، بنانا، اس کے پورے، انگلیوں کے پورے، پروپورشن ہز فنگر ٹپس، یس وی آر ایبل ایون ٹو پروپورشن ہز فنگر ٹپس، انگلیوں کے پورس۔ یہ مشکل ہوتے ہیں اور یہ ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں، اور جو ان کو درست کر سکتا ہے، ہڈیاں اس کے آگے کیا ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہر انسان کے فنگر ٹپس، اور اس سے اس کے فنگر پرنٹ کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہ بات تھوڑی سی تحقیق سے آزمائی جا سکتی ہے کہ یہ فنگر پرنٹس اگر ایک بار اسکن اتار بھی لیجیے تو دوبارہ سے ایز اٹ از آ جاتے ہیں۔ تو جو فنگر پرنٹس کو برقرار رکھ سکتا ہے، ان کو دوبارہ لا سکتا ہے، اور سیم، جبکہ آدم علیہ السلام سے لے کے اول انسان سے آخر انسان تک کتنے انسان ہیں، اور دنیا میں اگر کسی کو صرف یہی چیلنج دیا جائے نا کہ وہ میکسیمم فنگر پرنٹس بنا کے دے دے، تو وہ ہار جائیں گے، سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا، ایرر آ جائے گا، بلاکیج ہو جائے گی، مگر وہ ہزار لاکھ اس سے اوپر نہیں جا سکیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک پور، فنگر ٹپ، یہ زیادہ سے زیادہ ایک انگلی، اس کا سائز آپ دیکھیں کہ اس میں میکسیمم کتنی ڈرائنگ کی جا سکتی ہیں، اور سبحان اللہ، آپ اس خالق کو دیکھیں کہ جس نے ایون کسی ہی انسان کی دوسرے کے ساتھ، حتیٰ کہ فوت شدہ کی بعد میں آنے والے کے ساتھ فنگر پرنٹ میچ نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سیکیورٹی کے لیے، بینکنگ کے لیے، ٹریولنگ کے لیے، آئی ڈی کارڈ کے لیے فنگر پرنٹس یوز کیے جاتے ہیں۔ جب سگنیچر، جب کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے تو ایون تب بھی انگوٹھے لگائے جاتے تھے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کی اپنی شناخت ہے، اس کے انگوٹھوں کا، انگلیوں کا فنگر پرنٹ مختلف ہے، صرف اسی کا ہے، نہ اس سے پہلے کسی کا، نہ اس کے بعد کسی کا۔ تو جو یہ کر سکتا ہے کہ ہر ایک کا الگ بایو ڈیٹا، ہر ایک کی الگ شناخت، اور سارے انسانوں میں سے کسی کا دوسرے کے ساتھ نہ ملنا، کیا وہ ریکریٹ نہیں کر سکتا؟ ہے نا حیرت کی بات۔ کیونکہ فرسٹ کریشن، فرسٹ اٹیمپٹ مشکل ہوتی ہے، پہلا قدم پہلی بار ہی مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد تو آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تمہارے پور پور تک کو ٹھیک کرنے کے قابل ہیں۔ یس وی آر ایبل ایون ٹو پروپورشن ہز فنگر ٹپس، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اس سے ایک اور اہم سبق بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جسم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور وہ بھی حساب، عذاب اور ثواب میں روح کے ساتھ شریک ہوں گے۔ صرف روح ہی نہیں بلکہ جسم کے پور پور تک کو ثواب یا عذاب ملے گا۔ تو اپنی جلد سے، شکل سے، جسامت سے، سکن سے پیار کرنے والے کیا آخرت کے عذاب سے نہیں بچائیں گے کہ جو ناخن اور ہڈیوں تک پہنچے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اسے یہ نظر آتا ہے۔ اور وہ حدیث یاد کریں جو صحیح بخاری میں ہے، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر، جس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ اس کے مرنے کے بعد اسے جلا کر اور ہڈیوں کو پیس کر کچھ راکھ ہوا میں اڑا دیں، کچھ پانی میں بہا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو حکم دے کر اس کے ذرات اکٹھے کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، اے رب، تیرے ڈر کی وجہ سے کہ نہ ہڈیوں کے ذرات بچیں گے، نہ جسم کی باقیات ہوں گی، نہ عذاب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جملہ کہ تیرے ڈر کی وجہ سے، عذاب کا خوف، تیری پکڑ کا ڈر، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ جہاں اس سے خشیت الہی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، وہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ انسان کے ذرات جہاں بھی چلے جائیں، بے شک اس کی قبر ایک نہیں زمین کے نیچے مٹی میں دفن، بلکہ کہیں ہو، خواہ ذرات پہاڑوں میں ہوں، فضاؤں میں ہوں، پانی میں ہوں، مٹی میں ہوں، وہی اس کی قبر ہے، اور اتنی اس کی قبریں ہیں جہاں جہاں اس کے ذرات ہیں۔ اللہ ہر جگہ سے اس کے ذرات کو جمع کر کے اسے زندہ کرے گا اور حساب لے گا۔ جب وہ گلے سڑے مٹ جانے والے فنگر پرنٹس کو ایز اٹ از بنا سکتا ہے، ٹھیک ٹھیک پور درست کر سکتا ہے، تو وہ ہڈیاں اور انسان کے ذرات سے اسے کھڑا کیوں نہیں کر سکتا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ بلکہ انسان انکار کیوں کرتا ہے جب یہ ضمیر کی آواز ہے، جب یہ فطرت کے مطابق ہے، عین عدل ہے، تو آخر انسان انکار کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اسے کھلی چھوٹ مل جائے۔ یہی نفس ہے نا جو اسے ملامت کرتا ہے۔ جب اس نفس کو ہی خاموش کرا دیا جائے تو وہ پھر کھلا آزاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم کام صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلی، تفلے تسلی، یا دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے، ٹکر مار لی نماز کی بس ٹھیک ہے، حاضری لگ گئی بس ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کتنے کام کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، اگر کوئی شخص تیاری نہیں کرتا تو یہ نہیں کہ اس کے سامنے حقیقت نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ بل یرید الانسان، بلکہ انسان چاہتا ہے، لیفجورا، کہ گناہ کرتا رہے، امامہ، اپنے آگے کو بھی مزید گناہ کرتا رہے، نافرمانیوں کی کھلی چھوٹ مل جائے۔ یفجورا، فاجارا، فجور، جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، زنا کرنا، قیامت کے انکار کی کوئی اور وجہ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی، آئندہ بھی نافرمانی اور گناہ کرتا رہے۔ اب اگر وہ قیامت پر ایمان لائے، یا قیامت کی بات ہو، یا قرآن کی بات ہو، تکرار ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، جسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ आप देखते नहीं कि कितने लोग इल्म इस वजह से हासिल नहीं करते कि फिर अमल करना पड़ जाएगा। मदरसा, मस्जिद या नेकोकारों का सर्कल, इल्मी हलाकात, दरसो तदरीस सिर्फ इस वजह से ज्वाइन नहीं करते कि फिर दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी। लियफ जुरा अमामा नहीं हो सकेगा। मनमानी कैसे करेंगे? हमारा तो अपना ज़मीर ही हमें सुकून नहीं करने देगा। वो बार बार फिर आखरत की याद। कुछ ख्वातीन कहती हैं, मुझे बाज़ मिली, कहने लगी कि हमें हर वक्त आखरत की याद आती है, बस मैं कुरान थोड़ा सा पढ़ लूँ या दर्स सुन लूँ तो फिर मेरा रोना ख़त्म नहीं होता, फिर मुझे आखरत बहुत याद आती है। तो मैं कहती हूँ कि ये तो बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन है, ये तो अच्छी बात है, फिर आप परेशान क्यों हो रही हैं? असल में इंसान इसे कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। वो कहता है कि दुनियादारी में उसे कभी गिल्ट ना हो, लिहाजा वो काम ही ना करे, वो क्लासेस ही ना ले जो उसे अपनी नज़रों में शर्मिंदा करते हैं। ये गोया हम चाहते हैं कि नफ्स लवामा को मार दें। हमारे दिल में हक सच की जो पहचान है, अंदर की आवाज़ है, वो एक ही बार खामोश हो जाए और हम अपनी मनमानी करते रहें। दीन की तरफ ना आने की यही वजह है। ये नहीं कि ये बात ठीक नहीं है या इसमें सुकून नहीं है, बल्कि बात यह है कि दुनिया छोड़नी पड़ती है, रब की तरफ चलना पड़ता है। तो इंसान की एक अंदर की क्या ख्वाहिश होती है कि वो मनमानी करे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी से रहूं, जो चाहूं करूं, कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो, हत्ता कि मेरा अपना आप भी, नफ्स लवामा भी। फिर वो कहते हैं कि इतने सारे लोग नहीं कर रहे, अगर क़यामत, जहन्नम, अजाब, सज़ा, रब की नाराज़गी की कोई बात होती तो फिर ये अजाब मुसलमानों पे ना आते, फिर काफ़रों पे आते, वो तो बचे हुए हैं, ये सब तो कर रहे हैं। मैं उन चीज़ों के, उन सवालों का जिक्र कर रही हूँ जो हमारे अंदर कॉमन है, जो हम पढ़ रहे हैं ना, हमारे अंदर के जो सवाल हैं मैं उनको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। वगरना जो सीधा काफिर है वो क्या कहता है कि अच्छा बताओ क़यामत कब आएगी, उसका डायरेक्ट ये सवाल होता है, बड़ी क़यामत की बात होती है तो बताओ, अज़ाना यौमुल क़ियामा, व्हेन इज़ द डे ऑफ क़ियामा, क़यामत कब होगी। और हमारा क्या होता है, हम दुनिया में से मुख्तलिफ लॉजिक्स को, चीज़ों को बता के, वजाहतें, सफाइयाँ दे दे के क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को और दूसरों को खामोश कराने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई बात ना हो, बस ये एक जुमला कि रब बड़ा मेहरबान है, नेकोकार अपनी नेकियों से बख्शे जाएंगे और गुनाहगारों के लिए रब की रहमत काम आएगी, तैयारी कुछ नहीं करनी। ये थोड़ा सा अंदाज़ मुख्तलिफ है हमारा, बिलीवर्स का और नॉन बिलीवर्स का। वो डायरेक्ट ही कहते हैं कि क़यामत कब आएगी, इतने अरसे से नहीं आई तो फिर अब आनी नहीं है, हालांकि ख़ुद उनके ही जो नॉन बिलीवर्स हैं मुख्तलिफ अंदाजे, कभी 2030, कभी 2050, 70 इस तरह के अंदाजे पेश कर रहे होते हैं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है, मगर ये नहीं कहते कि वो यौमुल क़ियामा है। पूछते हैं अज़ान यौमुल क़ियामा, असल में ये सवाल मानने के लिए नहीं होता, ये सवाल बराए इनकार है। अल्लाह ने जवाब दिया, चूँकि उनके अंदर को जानता है, फरमाया कि वो तो जब आएगा लग पता जाएगा, फ़ैदा बस जब, तरीक़ा बर्क बिजली, चुंदिया जाना भी या फटे का फटा रहना और विजन का खैरा हो जाना, यानी आँखें खुली हों और झिपकना भूल जाएं मगर नज़र कुछ ना हो, बसारत ख़त्म हो जाए। बारीक़ल बसर, यहाँ असल में बसर निगाह के ख़त्म होने की बात हो रही है, चुंदिया ना आँख का ना देख सकना और दहशत से खुले का खुला रह जाना, कि ईमान तो लाया नहीं होगा, अचानक ये सब देखेगा तो दहशत से, खौफ से आंखें झिपकना भूल जाएगा और देखना ख़त्म हो जाएगा। ये है बारीक़ल बसर, बसर आँख भी, लेकिन असल में बसारत, विजन, निगाह ये डेजल्ट हो जाएगी, व्हेन विजन इज़ डेजल्ट, बारीक़ल बसर। व खासफ़ल क़मर, और कैसे ना हो, मंजर ही ऐसा होगा, मून डार्केंस, व खासफ़ा और गिरन लग जाएगा, बेनूर हो जाएगा, अल क़मरु चांद, चांद बेनूर हो जाएगा, व जुमिया और जमा कर दिए जाएंगे, अश्शम्सु अल क़मर, सूरज और चांद। बुखारी में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अश्शम्सु अल क़मरु मुकव्वरान यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सूरज और चांद लपेटे हुए होंगे जैसे बोरिया बिस्तर बांध दिया जाता है, खेल ख़त्म हो जाता है, दुनिया का निज़ाम फलकी ख़त्म हो जाएगा, ये लाखों मील के फासले ख़त्म, सूरज चांद इकट्ठे, मखलूक रब के सामने हाजिर, बेनूर, ड्यूटी ख़त्म, रिजल्ट जो है सब के खड़े होने का दिन, अल क़ियामा, क़ायम होने वाली क़यामत, اور قائم کرنے والی، کھڑا کرنے والی ساری مخلوق اس دن رب کے سامنے کھڑی ہوگی، اور کیفیت یہ ہوگی جب آنکھیں پھٹی ہیں، ادھر ادھر کی حالت یہ ہے، انسان پکارے گا، کہے گا، یقول کہے گا، الانسان انسان، یومئذ اس دن یا آج کے دن، این المفر، المفر بھاگنے کی جگہ، یعنی کہاں بھاگ کے جاؤں، راہ فرار کہاں ہے، کوئی ایگزٹ، کوئی بچ نکلنے کا راستہ، پکڑ سے، عذاب سے، سزا سے، انکار کے جواب سے بچ سکوں، این المفر، مگر اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، اور سب کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، جب وہ کہے گا این المفر، جواب کیا ہوگا، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، کلا ہرگز نہیں، لا وزر کوئی بچاؤ نہیں، یہ وزر نہیں ہے، وزر بھاری بوجھ، گناہ، جرم اور ہتھیار، اوزار بھی اسی سے، وزر مضبوط پہاڑ یا پناہ گاہ، وزر جرم ہے، وزر جرم کی سزا سے بچنے کی جگہ، پناہ گاہ، بچاؤ، وزر، وزیر اسی سے ہے، گویا وہ پناہ کا ذریعہ ہوتا ہے، بڑے کو بچانے کے لیے چھوٹے پہ ڈال دیا جاتا ہے یا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن لا وزارا کوئی نکلنے کا بچنے کا راستہ نہیں ہوگا، بس ایک ہی ہوگا، الى ربك يومئذ المستقر، تو یور لارڈ، تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا، الى ربك تیرے رب کی طرف، يومئذ اس دن یا آج کے دن، المستقر ٹھکانہ، جا ٹھہرنا، جدھر بھی بھاگو گے رب کے پاس ہی جا پہنچو گے، تو جب رب کے پاس پہنچنا ہے تو اچھا کر کے جانا چاہیے۔ یہ آیت بہت بڑی نصیحت ہے، جب انسان کہے گا این المفر، تو یا تو اس کو یہ جواب ملے گا لا وزر، کہ بھاگنا بھوگنا کہیں نہیں ہے، الى ربك يومئذ المستقر، یا یہ کہ یہ نفس لوامہ جس کی یہ نہیں مانتا تھا، نہیں سنتا تھا، مار چکا تھا، انسان خود اس سے کلام کرے گا، یہ نفس سے خود کلامی بھی ہو سکتی ہے، کہ خود ہی بولے گا، کہے گا الى ربك يومئذ المستقر، کوئی فرار نہیں، کوئی مفر نہیں، بس مستقر ہی ہے رب کے پاس۔ اس میں پیار بھی ہے اور مار بھی ہے، پیار کیسے، کہ جب انسان دنیا کی ریس میں زخمی ہو رہا ہو، گر رہا ہو، چوٹ کھا رہا ہو، برداشت کر رہا ہو، صبر کر رہا ہو، تو وہ اپنے آپ کو کہے الى ربك يومئذ المستقر، اے میری جان تو مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، بالآخر تو رب کے پاس پہنچنا ہے، تو وہاں سے سب ملنا ہے، یہاں کی محرومی پر دل برداشتہ نہ ہو۔ ویسے یہ سورت القیامہ خود احتسابی کے لیے دیکھیں تو جس طرح نفس لوامہ کا ذکر آیا، اللوامہ بھی ہے کہ انسان کے ملامت کرنے والے نفس کو بیدار کرنے والی ہے، موٹیویٹ کرنے والی ہے، اور اس کی آواز کو ہمیشہ سنتے اور فالو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ آج بھی کہہ رہا ہے اور یہ کل بھی کہے گا کہ رب کے پاس ہی پہنچنا ہے، کہاں، فی الآخرہ، تو یہ المستقر کہاں ہے، فی الآخرہ، یہ دنیا کی میراتھن، دنیا کی ریس کی، مقابلہ بازی کی، مادیت پرستی کی، شہوت پرستی کی، نفس پرستی کی، بالآخر تو انتہا ہے نا، نتیجہ نکلنا ہے، یہ وارننگ بھی ہے، اس لیے میں نے کہا مار بھی ہے اور پیار بھی، کہ یہ المنتہا رب کے پاس ہے۔ اس کی مثال آپ وہ آیت ذہن میں لائیں، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف آخر پہنچنا ہے، یعنی تمام معاملات کو تیرے رب کے پاس پہنچنا ہے، تمام اشیاء، تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہو کر اس کی طرف لوٹیں گے، ہر حال میں منتہا، ہر چیز کی انتہا، علم کی انتہا، رحمت کی انتہا، کمالات کی انتہا، ہر چیز کا منتہا، مستقر تمہارا رب ہے، الى ربک، یہ رب کی گواہی بھی ہے اور نفس لوامہ کی پکار بھی۔ ایسے نفس امارہ ہی ہمارا اپوزٹ ہے، جبکہ نفس لوامہ اور مطمئنہ یہ ہمارے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، تو انہیں واقعی اپنا ایمان بوسٹر بنائیں، ان کی آواز پر یس کہیں، اللہ کی طرف دوڑتے رہیں، تھکیں نہیں۔ اپنی ریس کا انتخاب دانائی سے کریں۔ دنیا ایک دوڑ ہے اور یہاں ہر فرد کسی نہ کسی ریس کا حصہ ہے۔ زندگی میں ہر سمے ہر سمت کوئی نہ کوئی ریس چل رہی ہوتی ہے۔ اس ریس کا آغاز تب سے ہوتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور تب تک جاری رہتا ہے جب تک ہم قبر میں نہیں اتر جاتے اور پھر اٹھ کر رب تک نہیں پہنچتے۔ الى ربك يومئذ المستقر وان الى ربك المنتهى۔ جب وہاں پہنچے گا تو پھر ونر اور لوزر کا اعلان ہوگا۔ دنیا کی ریس میں کون جیتا کون ہارا، کس نے کیا اٹھایا۔ یُنَبَّأُ الانسان، یُنَبَّأ نبا سے خبر، اور یُنَبَّأُ بتایا جائے گا، خبر دیا جائے گا، جتلایا جائے گا۔ الانسان، انسان کو، یومئذٍ اس دن، بما قدم وہ جو اس نے آگے بھیجا، جسے مقدم کیا، وأخر اور اس نے پیچھے چھوڑا، جسے اس نے پیچھے چھوڑا۔ مین ول بی انفارمڈ یا الانسان ول بی انفارمڈ دیٹ ڈے آف وٹ ہی سینٹ اہیڈ اینڈ کیپٹ بیک۔ وٹ ہی سینٹ اہیڈ اینڈ کیپٹ بیک، کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یہ بہت ہی میننگ فل ہے، اس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ جو آگے بھیجا، سادہ سا مطلب وہ اعمال جو اس نے موت سے پہلے کیے، یہ ہے بما قدما۔ اور جو پیچھے چھوڑا، وأخر، مراد وہ اعمال جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ وأخر، جو اس نے پیچھے جاری رکھے، پیچھے چھوڑے اور ہوتے رہے، خواہ اچھے ہوں یا برے۔ اسی طرح قدما میں بھی جو اس نے آگے بھیجا، خواہ اچھا ہو یا برا۔ وأخر، جو اس نے پیچھے چھوڑا، خواہ اچھا ہو یا برا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین عمل جاری رہتے ہیں، صدقہ جاریہ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ کون سے ہیں؟ اچھے کام جو اخر ہیں۔ اسی طرح سیئے جاریہ بھی ہوتے ہیں، آپ نے کسی کو برائی پہ لگایا، کچھ برائی کا ریکارڈ چھوڑا، وہ بھی تو وہ اخر ہے نا، جو پھیلایا، نشر کیا، شیئر کیا، وہ سب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے وہ اعمال بتائے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ تو سیئے جاریہ تو الگ ہو گئے نا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں، یعنی دائرہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر رہ کے، بدعت کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ بعض اس سے بدعت اخذ کرتے ہیں کہ دیکھا اگر اچھا کام ہو تو وہ تو بدعت حسن ہے، پھر وہ تو بدعت نہیں ہے۔ بھائی بدعت تو بدعت ہے نا، خواہ حسنا ہو یا سیاح، کل بدعت ضلالہ۔ تو بہرحال جس نے اسلام میں سنت حسنہ کی، یعنی اچھا کام کیا، فعمل بہا، پھر اس پر عمل کیا جاتا رہا، بعد اس کے بعد بھی، کتب لہ مثل اجر من عمل بہا، تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر لکھا جاتا رہے گا اس کے برابر جس نے وہ عمل کیا۔ ولا ينقص من اجورهم شيء، اور ان کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، یعنی برابر شروع کروانے والے اور کرنے والے کو برابر ثواب۔ یہاں میں رک کر خوشخبری دوں گی، بشارت دوں گی، شہادت دوں گی کہ سبحان اللہ، جنہوں نے نیکی کے، تعلیم تعلم کے، اور صدقہ جاریہ کے، علم نافع کے، اور حقیقی اولاد کے، دعا کے، امت کی بیٹیاں جب گرلز سکلز فاؤنڈیشن میں پڑھیں گی، عبادات کریں گی، خیر کا یہ چشمہ بنے گا، تو اس میں ایک دعا یا ایک اینٹ لگانے والے کے لیے بھی برابر کا اجر ہوگا۔ کُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، تو اس کے لیے ان لوگوں کے مثل اجر لکھا جائے گا جو اس پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح یاد رکھیں، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا۔ اور جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کرے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے، تو اس پر ان لوگوں کے گناہ کی مثل لکھا جائے گا جو اس پر عمل کریں گے، اور ان کے گناہ میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی وارننگ ہے۔ تو یہ ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ ان دو احادیث کی روشنی میں حدیث مات الانسان ان قطع عنه عمل الا من ثلاثه، اور حدیث من سن فی الاسلام سنتا حسنا ومن سن فی الاسلام سنتا سجیا۔ تو پتہ چل جاتا ہے کہ بما قدما، اچھا یا برا جو آگے بھیجا، و اخرا، اچھا یا برا جو پیچھے چھوڑا، یہ دونوں ریکارڈ انسان کو اس دن خوب بتا دیے جائیں گے۔ یُنَبَّأ ول بی انفارمڈ الانسان، الانسان ول بی انفارمڈ دیٹ ڈے القیامہ وٹ ہی سینٹ اہیڈ اینڈ کیپٹ بیک، دونوں بتا دیے جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا بما قدم و اخر کا ایک معنی۔ ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ یہ کہ جو اس نے کیا، قدم اس کے ڈوز، اور وہ اخرا اس کے ڈونٹس، جو اس نے نہیں کیا۔ قدم جو آگے بھیجا، یعنی جو اس نے کیا اچھے کام، اور جو اچھے کام نہیں کیے ڈونٹس، وہ بھی بتا دیے جائیں گے۔ تو دوسرا معنی کیا ہے کہ اسے وہ سب کچھ بتایا جائے گا جو اس نے کیا اور جو کرنا تھا مگر چھوڑ دیا، نہیں کیا۔ یہ ہے بما قدم و اخر، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ بھی بتا دیے جائیں گے، کیا فرائض ادا کیے، کیا نہیں کیے، کتنے ناغے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسرا معنی بھی ہے، اور وہ یہ کہ بما قدم، کس کو اس نے مقدم کیا تھا، کسے پریفر کیا تھا، کسے ترجیح دی تھی، اور کسے پینڈنگ میں ڈالا تھا، کسے مؤخر رکھا تھا، کسے بعد میں کیا تھا، کسے وقت پر اور کسے بیک میں، لیٹ میں، پینڈنگ میں۔ تو پریفر اور پینڈنگ یہ بھی بتا دیے جائیں گے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، یعنی آپ دیکھیں کہ کیسا حساب ہوگا، کتنا باریک ہوگا، کچھ بھی تو نہ چھوڑا جائے گا، کچھ بھی نہ بچے گا، نہ انسان کہ کوئی فرار ہو۔ اَيْنَ الْمَفَرُّ، کلا لا وزر، دنیا کی ریس کتنی ہے، چھوٹی سی، تو راستہ مت بھولیں، یاد رکھیں، پہنچنا رب کے پاس ہے، اور وہاں سب خبر دے دی جائے گی۔ بما قدم و اخر، اے انسان یہ ہرگز نہ بھول۔ سورہ القیامہ تجھے بتا رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفسی، اپنے نفس پر، اپنی جان پر، اپنے آپ پر، بصیرہ، خوب دیکھنے والا ہے، یعنی من میں جھانکے تو سب نظر آ جائے۔ یہ ریکارڈ تو بعد کی بات ہے، سب سے بڑا گواہ انسان اپنے آپ پہ خود ہے۔ انسان ول بی وٹنس اگینسٹ ہم سیلف، خود اپنا سب سے بڑا ناقد اور مخالف ہے، بتائے گا، کیونکہ یہ جو وجود ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، یہ عارضی ہے، پھر ہمیں دوبارہ یہ خبر دی جائے گی، اور اس وقت یہی ہمارا وجود ہمارے خلاف ہو جائے گا، حتیٰ کہ ہمارے پاؤں جو ہم برائی کے راستے پہ گئے، اب تو یہ ہماری مان لیتے ہیں، پھر یہ بولیں گے، حتیٰ کہ ہمارے ہاتھ جو ہم نے تھپڑ، زیادتی، جو ہم نے غلطی ان سے کی، چوری وغیرہ وغیرہ، وہ سب یہ گواہی دیں گے، حتیٰ کہ زبان، حتیٰ کہ آنکھیں، حتیٰ کہ کان، جیسے آتا ہے، ہر جسم کے عضو کی گواہی لی جائے گی۔ انسان سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں کو، نعمتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے بدن کو کن کاموں میں استعمال کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اسی طرح سورہ یاسین کی وہ آیت، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اسی طرح سورۃ الاسراء کی وہ آیت، کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ لاکھ معذرتیں، لاکھ بہانے، لاکھ جھوٹ، لاکھ انکار، تردید، مگر اس دن انسان کا اپنا آپ گواہی دے رہا ہوگا، خود اس کے خلاف، تمام ریکارڈز اور گواہیوں کے ساتھ۔ یہ کتنی بڑی گواہی ہے کہ انسان اپنے گناہ سے، جرائم سے انکار نہیں کر سکے گا، ڈینائی نہیں کر سکے گا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، خواہ وہ لاکھ بہانے پیش کرے، وَلَوْ أَلْقَى، اگرچہ لا ڈالے، القا فَأُلْقِيَ، آپ نے پڑھا ہوا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یا فَأَلْقَى عَصَاهُ، یہ وہی ہے القا، اگرچہ وہ لا ڈالے معاذیرہ اپنے عذر، معاذیرہ یہ معذرتن کی جمع، ہا اپنے، ہا ضمیر ہے نا، ہا الٹا پیش ہو، یہ ضمیر ہے اس کے اپنے، وہ اپنے متعلق اپنی صفائی میں خواہ لاکھ بہانے تراشے، بنائے، پیش کرے، مگر خود اس کا اپنا نفس گواہی دے رہا ہوگا۔ ہوں گے بعض عادی مجرم جو اس دن جھوٹے بہانے بنا کے، معذرتیں بہانے پیش کر کے، ڈینائی کرنے کی، انکار کی کوشش کریں گے، مگر ان کے سامنے سارے وجود لا دیے جائیں گے، تحریری ریکارڈ بھی، مخلوقات کی گواہی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اس کے اپنے نفس کی گواہی، اعضاء کی، بدن کی، وجود کی، صرف زبان نہیں بلکہ ہر عضو بول رہا ہوگا، ہول باڈی، اگینسٹ ہم سیلف ول بی اے وٹنس، ایون اف ہی پریزنٹس ہز ایکسکیوزز، ولو القا معاذیرہ، اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے۔ اچھا، جب آپ کے مخالف قیامت کا انکار کریں اور آپ دلائل کے ساتھ کوئی مضمون ان تک پہنچانا چاہیں، رب کا پیغام، تو یاد کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یوں ہوتا کہ جب کافر انکار کرتے تو آپ اللہ کا پیغام، قرآن کی آیات، جبریل کے پیچھے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ کوئی بھول نہ جائے اور آپ صحیح سے پہنچا سکیں۔ تو درمیان میں وہ بات ہے، یہاں سے آیت 16 لا تحرک سے آیت 19 تک ایک جملہ معترضہ ہے جو سلسلہ کلام کو توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا۔ پھر آگے اس کے بعد دوبارہ یہی مضمون جاری ہوگا، لا تحرک، آپ حرکت نہ دیں، بھی اس قرآن کے ساتھ، لسانہ کا، اپنی زبان کو، لتعجل بھی کہ جلد یاد کر لیں اس کو، لتعجل عجلت جلدی، لتعجل کہ آپ یاد کر لیں، بھی اس کو جلدی حاصل کر لیں اس کو۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اترتے وقت بہت تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ساتھ ساتھ ہونٹ ہلاتے جاتے تھے اور اس کو جلد ضبط کی کوشش کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے کہ اسے جلدی حاصل کر لے، بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کا اسے پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو سکھائیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم اسے پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، ثم ان علینا بیانہ، پھر یہ ہمارے ذمے ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھ لیتے جیسے جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ تو اس کی یہی تفسیر ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی، مگر چونکہ لفظ عام ہیں تو قرآن جمع کرنے اور اسے پڑھنے کی تمام صورتیں اس میں شامل ہیں، اور اس کے جمع، اس کے نشر، اس کی حفاظت، یہ سب اس میں شامل ہے کہ اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور کیسے کیسے، کن کن مراحل میں، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ خلفاء کا قرآن کو جمع کرنا، لکھوانا، حفاظ کا حفظ کرنا، انٹرنیٹ، ایپس، علماء، مفسرین، محدثین، ٹیکنالوجی، ریڈیو، ٹیلی ویژن، پریس، کمپیوٹر، سب اس میں شامل ہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ حفاظت بلکہ وضاحت کا ذمہ، بیان، وضاحت، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا میسج، اس کا پیغام، اس کا ذمہ بھی اللہ نے خود اٹھایا ہے، اور یہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری فرمائی، جو حدیث اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں محفوظ ہے اور اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان ہوئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور فرمان کے ساتھ ہو جاتی ہے، نمازوں کے اوقات، تعداد رکعات، قیام، رکوع، سجود، ترتیب اور ان میں پڑھے جانے والے اذکار، غرض یہ سب کچھ قرآن کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا گیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اے رسول، ہم نے تیری طرف یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ تو لوگوں کے لیے اس کی وضاحت اور تشریح کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث قرآن ہی کا بیان ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے اپنی طرف سے حدیث کے خلاف تفسیر نہیں کرتے، اور جن کی تفسیر، تشریح، بیان حدیث کے خلاف جا رہا ہو تو وہ قرآن میں سے نہیں ہے، ان کا قرآن سے، سنت سے، شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ جب سبحان اللہ ہم قرآن و حدیث کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ دل میں ایسے جوابات، ایسی وضاحتیں القاء کرتا ہے کہ وہ مثالیں موجودہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے دور میں، ہمارے لیے اس مسئلے میں اللہ کی یہ رہنمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ کتنی ہی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو روز کا سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو آج کے ایشوز، اے آئی، ٹیکنالوجی اور آج کے دور کے چیلنجز ہیں جن زی وغیرہ کے، تو ان کا جواب ہمیں واضح قرآن سے اور حدیث سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا فرمان، مکمل بیان۔ اور جتنا زیادہ آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، حدیث کے ساتھ شغف ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنا بیان واضح کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ، جتنے ہاٹ ٹاپکس، کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، تو اس کے معاملے میں فوراً جب میں قرآن اور حدیث سے متعلق سوچتی ہوں تو حرف بہ حرف ایز اٹ از مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیسے ہماری کھلی رہنمائی کی ہے۔ یہ ہے اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا، مگر بات یہ ہے کہ ہم ماننا چاہیں، ہم اپنی ایگو کو مٹانا چاہیں، ہم رب کی قبول کرنا چاہیں، عمل کرنا چاہیں۔ اسی لیے آگے دوبارہ وہی مضمون، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، مشکل کہاں ہوتی ہے، پرابلم کہاں آتی ہے؟ جب ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، جب ہم انسٹنٹ، فوری رزلٹ چاہتے ہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اے نبی آپ کے بتانے میں مسئلہ نہیں، شریعت پر تعمیل مشکل نہیں، بات یہ ہے کہ وہ خود دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں، دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے نہیں مانتے۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ تحبون، تم محبت رکھتے ہو، العاجلہ، جلدی کو۔ یہاں الدنیا کو العاجلہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ فوری ملنے والی ہے، جلدی ملنے والی ہے۔ جس کا مقصد دنیا ہوتا ہے اسے یہاں فوری مل جاتا ہے، جیسے سورہ الاسراء میں یہ زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے، وہاں بھی دنیا کے لیے العاجلہ آیا ہے، آیت 18، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، یعنی جتنا ہم نے مقدر کیا وہ اس کو اسی میں فوری مل جائے گا جس کے لیے چاہیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ ہاں، جو بعد والی کا آخرت میں چاہتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مشکورا، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا، آخرت کیونکہ آخر میں آتی ہے، عاجل نہیں ہے، آخر ہے، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، نفس لوامہ کی پکار سنتا رہا، ملامت والے کاموں کو چھوڑتا رہا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اس لیے کر رہا ہے برداشت، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے۔ اور یہاں فرمایا كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اس میں دیکھیں تو کیسا انداز ہے رب تعالیٰ کا کہ میں نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، تمہاری ترجیح ہی بدل گئی، تم نے دنیا کو منہ لگا لیا، تم آخرت خود ہی نہیں چاہتے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور بعد میں آنے والی کو چھوڑ دیتے ہو، صرف اس لیے کہ دنیا جلد ملنے والی ہے، نقد ہے، جبکہ آخرت بعد میں آئے گی، ادھار ہے۔ حالانکہ اس نقد کی راحتیں اور غم عارضی ہیں، اس نقد کی راحتیں اور رنج عارضی ہیں، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی اور کہیں بہتر ہے، جیسے فرمایا سورہ الاعلیٰ، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ جو اس کو ترجیح دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شان بیان کی کہ کیسے خوش و خرم ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرة، وجوہ، بہت سے چہرے، یومئذ، اس دن، ناظرة، تر و تازہ، پر رونق ہوں گے۔ اچھا، یہاں ناظرة ایک ایسا لفظ ہے کہ جو قرآن کریم میں دیگر مقامات پر مختلف الفاظ کو جمع کرنے والا ہے، یعنی بہت ہی جامع ہے۔ جیسے اگر آپ اس کا معنی جاننا چاہیں تو سورہ عبسہ کا آخری مقام جس میں ہے، وجوہ یومئذ مسفرة ضاحکۃ مستبشرة، اس دن کچھ چہرے کھلے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوش و خرم ہوں گے۔ تو یہ تمام جو مسفرة، ضاحکہ اور مستبشرہ جتنے ہیں نا، یہ سب ناظرہ میں جمع ہیں۔ مستشرقہ یعنی چمکتے ہوئے، مسرورہ یعنی مستبشرہ، خوش و خرم، اور مسفرہ یعنی روشن۔ اسی طرح سورہ الانشقاق میں آتا ہے مسرورہ، خوش خوش۔ تو یہ ناظرہ ایسا لفظ ہے کہ اس میں ضاحکہ، مستبشرہ، مسفرہ، مسرورہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک ناظرہ فرمایا اور آگے اس کی وجہ بتائی کہ آخر وہ اتنے خوش، اتنے فریش لکنگ کیسے ہوں گے، فریشنیس اور خوشی ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوگی۔ فرمایا الی ربہا، اپنے رب کی طرف ناظرہ نظر سے دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن، مسرور اور منور ہوں گے، مزید دیدار الہی سے بھی لطف اندوز ہوں گے، جیسا کہ حدیث اور قرآنی آیات سے ثابت ہے، الی ربہا ناظرہ۔ اچھا، بعض غلطی کرتے ہیں کہ اس کا صرف ایک معنوی مطلب نکالتے ہیں کہ رب کی طرف دیکھنے والے، مطلب اس کے کرم کے منتظر، یہ معنی بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس کے اصل اور حقیقی معنی کا انکار ممکن نہیں۔ اہل الحدیث یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق تفسیر کرنے والے، اہل السنت والجماعت، جو سنت کی حقیقی اتباع کرنے والی جماعت ہے، ان کے ہاں متفقہ طور پر یہی عقیدہ ہے کہ آخرت میں، اور یاد رکھیں کہ دو مقام ہے، ایک تو میدان محشر میں ہی جس کا ذکر آپ نے سورۃ القلم کے آخر میں پڑھا، اور دوسرا جنت میں حق تعالیٰ کی رؤیت اور زیارت نصیب ہوگی۔ رؤیت یعنی دیکھنا، زیارت یعنی آمنے سامنے ملاقات، اور یہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں۔ کوئی کہے کہ کیسے وہ سمت کیسے ہوگی، وہ تعلق، وہ فاصلہ، وہ صورت، تو لیس کمثلی ہی شیء، اور دوسرا وہ جنت ہے، وہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے ہوگی، اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ رب نے فرما دیا کہ الی ربہا ناظرہ، اور نظر دیکھنا ہی تو ہوتا ہے اردو میں بھی، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ بخاری میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ثابت ہے کہ انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے صاف دیکھو گے، سترون ربکم عیجانا، یعنی واضح، کھلی، ننگی آنکھوں کے ساتھ، یعنی کوئی پردہ، حجاب کچھ نہیں ہوگا۔ हाँ हिजाब होगा, मगर किन के बारे में? नाफरमानों के लिए आया है कि कल्ला इन्नहुम अर रब्बिहिम यौम इदिल महजूबून, हरगिज़ नहीं, बेशक वो उस दिन अपने रब से हिजाब में रखे जाएंगे, यानी फाजिर लोग दीदार इलाही से ख़ास महरूम कर दिए जाएंगे, मगर अबरार को रब का दीदार नसीब होगा। और ये महशर के मैदान का भी जिक्र आता है, यौम युक्शफ़ु अन साक वयुदाउन इला सुजूद, जिस दिन पिंडली खोली जाएगी, यानी अल्लाह ताला अपनी पिंडली जाहिर फरमाएगा और लोगों को सजदे के लिए बुलाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी यही तफसीर की, बुखारी के हवाले से है, हमारा रब अपनी पिंडली खोलेगा तो हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत उसको सजदा करेंगे, और वो शख्स बाकी रह जाएगा जो दुनिया में दिखाने और सुनाने के लिए सजदा करता था, वो सजदा करने लगेगा तो उसकी पीठ एक तबक तख्ते की तरह हो जाएगी। और सुभान अल्लाह, बुखारी में ही एक मकाम पर है कि हर कौम जिस किसी की परस्तिश करती थी उसके पीछे चली जाएगी, सलीब वाले सलीब के पीछे, बुतों वाले बुतों के पीछे, और दूसरे माबूदों वाले अपने अपने माबूदों के पीछे चले जाएंगे, सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते थे, खा नेक हों या बद, यानी थोड़े बहुत गुनाह भी हों। अल्लाह उनसे पूछेगा, हल बैनकुम व बैनहू आयतुन तारिफूना, क्या तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कोई निशानी है जिसे तुम पहचानते हो? फ़यकूलून अस्साक, वो कहेंगे पिंडली, कि अल्लाह ने इसका ज़िक्र किया था, वही निशानी पक्की है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी पिंडली से पर्दा उठाएगा और वो उसको सजदा करेंगे। तो ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सिफ़ात हैं जिसका उसने ज़िक्र किया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का चेहरा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हाथ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कदम। मगर बाज़ लोग इस पर यकीन नहीं करते और इसकी तमसील मखलूक के साथ करते हैं कि ये मखलूक का भी और खालिक का भी तो कैसे हो सकता है, सो इसका मतलब ये है और इसका मतलब वो। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जहाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का अपने लिए यद का ज़िक्र आया तो वो कहते हैं इससे मुराद कब्ज़ा कुदरत ताकत है, और जहाँ चेहरे का ज़िक्र आया तो इससे मुराद मानवी तावील करते हुए रज़ा लेते हैं, और इस तरह। हालांकि वो कब्ज़ा कुदरत, उसकी रज़ा, ये सब मानवी मानी तो शामिल हैं, लेकिन जो लफ्ज़ ज़िक्र हुआ है उसका इनकार कैसे किया जा सकता है जब रब्बे ताला ने ख़ुद अपने लिए ज़िक्र किया। क्या ही बेहतर हो कि कह दें वलिल्लाहि मथलुल आला, अल्लाह की मिसाल बुलंद है, हमें उसने जो बताया हमारा उस पर ईमान है। तो यहाँ फरमाया इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देखने वाले। मालूम होता है कि क़्यामत के दिन अलक़ियामा है, क़्यामत के दिन नेक बंदों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा और इस खुशी में उनके चेहरे तरोताज़ा और चमक रहे होंगे। अल्लाह की मखलूक में इंसान हों, हैवान, नबतात हों, जमादात, ऐसा ऐसा हुस्न व जमाल है कि बंदा देखता है तो खुशी से चेहरों पर ताज़गी आ जाती है। जब हुस्न व जमाल के खालिक की ज़ात को देखेंगे तो उनकी खुशी उनके चेहरों की ताज़गी का क्या ठिकाना होगा। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होगी, ताकि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, जन्नती अपने आँखों से अपने रब का दीदार करेंगे। मुस्लिम की वो हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा दखला अहलुल जन्नति अल जन्नह قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار। जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला पूछेगा, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँ? वो कहेंगे, क्या तूने हमारे चेहरों को सफ़ेद नहीं किया? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया और आग से निजात नहीं दी? यानी यही बहुत है, बड़ा है। फरमाया, फिर अल्लाह ताला पर्दा हटाएगा और उन्हें कोई भी चीज़ नहीं दी गई होगी जो उन्हें अपने रब को देखने से ज़्यादा प्यारी हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ के सुनाई, للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, जिन लोगों ने अच्छे आमाल किए उनके लिए अच्छा अजर है और मज़ीद भी, मज़ीद ये रब ताला का दीदार है। तो इन्नकुम सतरون ربكم عيانا, तुम अपने रब को अपनी आँखों से साफ देखोगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब सहाबा ने कहा कि क्या हम वाकई अपने रब को देखेंगे, तो आपने फरमाया, ये बताओ, हल तुदारून फिल कमरी लैलतुल बद्र, आपने फरमाया ये बताओ कि क्या तुम्हें 14वीं का चांद देखने में कोई तकलीफ़ होती है? उन्होंने कहा नहीं है अल्लाह के रसूल, वाज़ सामने नज़र आ रहा होता है सबको। तो फरमाया क्या तुम्हें सूरज देखने में कोई तकलीफ़ होती है जिसके सामने बादल भी रुकावट ना हो, यानी एक रोशन दिन खुला सामने सूरज? उन्होंने कहा नहीं है अल्लाह के रसूल। तो आपने फरमाया यकीन रखो कि तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे, यानी कोई मुश्किल धुंधलाहट नहीं होगी। हाँ, बदअमली, तकजीब रुकावट होगी। अब इसका अपोजिट आगे देखिए, वजूहन, और बहुत से चेहरे, वजह की जमा वजूह, और व पहले और वजूहन, बहुत से चेहरे, यौम इदिन उस दिन, बासिरा बिगड़े हुए। ये वो पीछे आपने पढ़ा है ज़ौद के साथ नादिरा, उसका अपोजिट है, वो है तरोताज़ा, खुशो खुरम, बारौनक, और ये है बिगड़े हुए। ये भी वैसे ही जामे है, कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर तफसील के साथ मुख्तलिफ़ अल्फाज आए हैं, मुसवद्दा, मुगय्यरा, क़तरा, ये उन सब को जमा करने वाला है। वजूहुन यौम इज़िन बासिरा, बासिरा यानी सियाह, बदला हुआ, बिगड़ा हुआ, स्याही छाई हुई, जैसे सूरह आबस के आखिर में है, वजूहुन यौम इज़िन अलैहा गबारा, और कुछ चेहरे उस दिन उन पर एक गुबार होगा, तरहकुहा क़तरा, उनको स्याही ढांपती होगी, उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, यही हैं काफिर नाफरमान, उनके चेहरे बासिरा। और ये बासारा अपने लफ्ज़ पीछे पढ़ा है, सोचें, क्लास रोक के पूछूं, थुम्मा अबसा व बसर, के फिर तेवरी चढ़ाई और मुंह बुरा बनाया। दुनिया में जो लोग इस्लाम और मुसलमानों के साथ यूँ चेहरा बिगाड़ के मुतनफ़िर नज़र आते हैं, रोज़े क़यामत चेहरे मुतग़य्यर होंगे, मुसवद्दा, क़तरा, ग़बारा, बासिरा, बिगड़े हुए, बुरे, बुरी हालत में। तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, तज़ुन्नु, वो ख़याल करते होंगे, बल्कि यहाँ तज़ुन्नु यकीन के माना में है, क्योंकि वो उन्हें सामने सब नज़र आ रहा होगा। अब वो यकीन किस चीज़ का होगा कि अब मरे ही मरे, तज़ुन्नु, वो यकीन करेंगे, अन युफ़अला, कि किया जाएगा, बिहा, इसके साथ, यानी इस जहन्नम के साथ, जहन्नम में डाला जाएगा, फ़ाक़िरा, कमर तोड़ने वाला। ये जो फ़ाक़िरा है ना, ये ग़राइबुल क़ुरान, यानी कुरान के जो मुफ़रदात और एक कम कम अल्फाज आए हैं उनमें से है। असल में फ़वाक़िर ये मसाइब के माना में है, और मुसीबत भी वो जो कमर तोड़ देने वाली हो, कमर तोड़ मुसीबत। फ़क़रातु ज़हर कहते हैं पीठ के मोहरे को, और जब कहा जाए कि फ़क़रतुर रजुल, मैंने उस आदमी की कमर तोड़ दी, यानी बैक बोन तक टूट गई, मोहरे तक हिल गए, वो बिल्कुल हलाक कर देने वाला, मारने वाला, तो वो कहेंगे कि युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, हमें तो इसमें डाल के पक्का ही हलाक कर दिया गया, हम तो पक्के गए। फ़वाक़िर, मसाइब अश्शदीदा, अलमुसीबत अश्शदीदा, कल्ला, हाँ हाँ, हरगिज़ नहीं, वो वक्त याद करो, इदा, जब, बालागत, पहुँच जाएगी, अत्तराक़िया, अत्तराक़ी, ये किसे कहते हैं, कॉलर बोन को, जिसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ये जो हलक की हड्डी है, सीने से जुड़ी हुई ऊपर की पहली हड्डी, ये जो कंधे की तरफ हमारी जा रही होती है, एक दाएं कंधे की तरफ और एक बाएं कंधे की तरफ, कॉलर बोन, ये है अत्तराक़ी। तो क्या कहा जाएगा, यानी तुम कह रहे हो कि युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, अब तो गए, तो वो वक्त याद करो जब नफ्स बालागत, इसमें मुराद क्या है, इसका फ़ाइल नफ्स सुन है, वो जिस नफ्स लवामा की पुकार नहीं सुनते थे, आज अपने आप को मलामत कर रहे हो, पहले अपनी मौत को क्यों नहीं याद किया था। इस आयत में इंसान को मुतवज्जे किया गया है कि अपनी मौत को न भूले, जब हालत बेबसी की इतनी होती है कि रूह गले को पहुंच चुकी होती है, जान गले तक पहुंच जाती है। तराकी का सादा पंसली कहें, हलक की हड्डी कहें, कॉलर बोन कहें, जब रूह यहाँ तक गले तक पहुंच जाती है तो उस वक़्त तो फिर इंसान के कुछ काम नहीं आता। ये एक मौत का नक्शा खींचा गया है कि गफलत शियार इंसान गफलत में रहता है यहाँ तक कि मौत सर पर आ खड़ी होती है और रूह तरकूह यानी हलक की हड्डी में आ फंसती है। और तिमेदार लोग दवा इलाज झाड़ फूक तलाश करने लगते हैं कि किसी तरह उसको बुलाओ, पीर बाबा डॉक्टर हकीम अपना पराया सब जमा हो जाओ, कोई एक इसको बचाओ। तो क्या फिर कोई बचा पाता है? तो फिर जब वहाँ सब मिल के नहीं बचा सकते तो जब सबको अपनी अपनी पड़ी होगी रोज़ क़यामत तो वाकई तुम्हारे साथ यही होगा फिर। अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, ये बड़ा एक गहरा है ना कि किसी को एक उसकी ज़िंदगी का बुरा तजर्बा बताएं तो वो वहीं मायूस और हिम्मत हार जाए। तो जब वो ये कहेंगे ना कि अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, उन्हें इस बात का यकीन हो जाएगा। तसुन्नू अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, वो यकीन करेंगे कि उनके साथ कमर तोड़ने वाली सख्ती की जाएगी, तो फिर उन्हें वो वक्त याद दिलाया जाएगा जब पूरी ज़िंदगी मौत से पहले तक उन्हें मोहलत मिली और उन्होंने कुछ ना किया। कल्ला इदा बालागत तराकी, देखो जब जान गले तक पहुंच जाए। वकीला, और कहा जाए, ये मिन कलामिल मलाइका, ये फरिश्तों का कलाम भी हो सकता है कि जब रूह गले में फंस चुकी होती है तो फरिश्ते क्या कहते हैं? मैं यरकी बिरूही मलाइकतुर रहमा अमिल आज़ाब, कि अब इसकी रूह को कौन ले जाएगा? ये नेक है तो रहमत वाले फरिश्ते, और अगर गुनहगार है तो अजाब वाले फरिश्ते। ये राक, ये तरक्की का लफ्ज़, बुलंदी का माना ये भी हो सकता है, और इसी तरह एक दूसरा माना भी हो सकता है कि वहाँ मौजूद लोग कहते हैं मन राक, कोई है इसको बचाने वाला रुकिया से। रुकिया वो मुअस्सर कलाम जिसे पढ़ कर दम किया जाए कि कैसे जब रूह हंसली को हलक को पहुंच जाती है तो कैसे भगदड़ मच जाती है। कोई कह रहा होता है कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, तबीब को बुलाओ, किसी दम फूक वाले को बुलाओ। मन राक, राक ये तबीब और इसी तरह हकीम भी हो सकता है और इसी तरह फरिश्ता भी हो सकता है कि मन राक। राक ये बहुत जामे है। अर रुकिया, अच्छा रुकिया नाम भी इसी से आता है, तरक्की बुलंदी इर्तका। मुख्तलिफ मकाम पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ राक बचाने वाला चढ़ाने वाला ये, या तबीब डॉक्टर, या फिर फरिश्ता के इसे रहमत का फरिश्ता ऊपर रूह को लेके जाएगा या अजाब का फरिश्ता। लिरुकिक ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरतुल इसरा में, वलनुमिना लिरुकिका हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़्रऊ। लिरुकिका, हम आपके चढ़ने को ऊपर चढ़ने को नहीं मानेंगे जब तक कि आप वहाँ से हमारे लिए एक तहरीर लेकर ना आए जिसे हम पढ़ लें। इसी तरह उनका यह भी एतराज़ था जिसमें ये लफ्ज़ आया, औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तरक़ा फ़िस्समा। इसी तरह सूरह सौद में वो लफ्ज़ फ़लयरतक़ू फ़िल असबाब, तो ये सब वही हैं। राक चढ़ने वाला या बचाने वाला, दम करने वाला, यहाँ वही दम करने वाला यानी कोई तबीब डॉक्टर, कोई दम फूक करने वाला, क्योंकि रुकिया मुअस्सर कलाम जिसे पढ़कर दम किया जाए। तो रुकिया शरिया किसे कहते हैं, यानी कुरान और हदीस से साबित शुदा आयात अदाया सूरतें जिन्हें पढ़कर दम किया जाए। तो उस वक़्त कैसे भगदड़ मच जाती है, ये मौत का मंज़र याद दिलाया जा रहा है। ये कल्ला इदा बलगत तराकी वकील मन राक, मौत का मंज़र, क्योंकि मौत नसीहत के लिए काफ़ी है, वाजु नसीहत के लिए मौत काफ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, कफ़ा बिल मौती वाइज़ा, वाजु नसीहत के लिए मौत काफ़ी है। तो ये नसीहत की जा रही है कि उस वक़्त को हाय हम मर गए, कमर टूट गई, तो वो वक्त याद करो। इदा, इदा जो है ये उधकुरू के माना में होता है ना, कि वो वक्त याद करो जब, इदा बलागत तराकी, जब जान हलक को पहुंच जाएगी, यानी उस वक़्त जब पहुंची थी तो उससे पहले तुमने क्यों ना कुछ किया। वकीला, और कहा गया मन राक, کوئی ہے دم پھونک والا، وَظَنَّ اور وہ یقین کر لے گا، اَنَّهُ الْفِرَاق کہ یہ فراق ہے، جدائی، فراق، یہ وصل اور فراق لفظ اردو میں بھی بولے جاتے ہیں، الفراق جدائی، وہ یقین کر لے گا کہ یہ جدائی ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، جیسے مردے کے پاؤں سیدھے کر دیے جاتے ہیں، لوگ اس کے جسم کو ملا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے اس کی روح کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے السَّاقُ بِالسَّاقُ، انتہائی بے بسی کی طرف اشارہ اور روح اور جسم کی جدائی کا منظر۔ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تمہیں آج کمر توڑنے والا حشر نظر آ رہا ہے، یہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا، اذا بلغت التراقی، لوگوں نے کہا کہ کوئی ہے بچانے والا، بس یقین ہو گیا کہ یہ راق نہیں فراق ہے، کہ جب ساقو بالساق ہے، الى ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، الى ربک تیرے رب ہی کی طرف، یومئذ اس دن، المساق روانگی، چلنا، مساق یہ مرجع اور مآب کے معنی میں ہے۔ سورۃ الانعام میں یہ بات یوں واضح ہوئی، آیت 61 ہے، حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُولُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے، اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ ہے إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، المساق المآب کے معنی میں، کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہی لوٹنے کی جگہ ہے، اسی کے پاس پہنچنا ہے، جیسے پیچھے پڑھا مستقر، وہی معنی، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، یہ موت کی سختی کا منظر کس کو یاد دلایا جا رہا ہے، جس نے نہ تصدیق کی یعنی اسلام کی، اللہ کے پیغام کی، قرآن کی، اس نے نہ سچ مانا، ولا صلا اور نہ نماز ادا کی، نماز سے غفلت، اتنا برا انجام ہو سکتا ہے، موت کی سختی اور جہنم کا کمر توڑ دینے والا عذاب، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً، ٹھیک ہے ہماری تصدیق ہے، ایمان ہے، مگر نماز کہاں ہے، یہ دیکھ لیں، واضح ہے کہ جرم کیا ہے، کہ اس نے تکذیب کی، مُكَذِّبًا لِلْحَقِّ اور وَلَا صَلَّى، سو نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز ادا کی، یہی ایک جملہ، یہ نماز میں سستی اور غفلت کرنے والوں کے لیے نصیحت پکڑنے کے لیے کافی ہے، کہ نہ نماز پڑھی نا، تو أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً، اور ذرا موت کو یاد کر لو، یہ نماز ہی تمہاری ساتھی بن جائے گی، ولیکن کذب وتولا، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، نہ نماز پڑھی، نہ ایمان لایا، الٹا جھٹلایا اور منہ پھیرا، ثم ذهب، پھر وہ گیا، الى اهله، اپنے اہل کی طرف، گھر والوں کی طرف، یتمطا، اکڑتا ہوا، یہ ہے نا کہ ثم ذهب الى اهله، یعنی کوئی نیکی کا کام نہ کیا، کوئی موٹیویشن، کوئی شوق، کوئی ذوق، کوئی نیکی نہ تھی، لا ہمت لہ ولا عمل، بلکہ کیا ہے، دنیا داری، گھر داری، بس یہی اس کی سب کچھ تھا، ثم ذهب الى اهله يتمطى، گھروں میں دل لگانے والوں، گھر اور گھر والوں کی خاطر نماز چھوڑنے والوں، دین دوری رکھنے والوں، میرا خاوند، میرے بچے، میرا گھر، فیڈنگ مدرس بچوں کے لیے نماز چھوڑ دیتی ہیں، ہاؤس وائفس یا ورکرس یا جابین اپنے اپنے کام کے لیے جب نماز چھوڑتی ہیں، تو یاد رکھیں گھروں اور گھر والوں کے ساتھ یہ دل لگی، کہیں مار نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولا لک فاولا، یہ ڈبل ہلاکت ہے، اولا لک فاولا، وعید علی وعید، اور وعید من اللہ تعالی، اور یتمطا، یہ سورہ مطففین میں آیا، وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے ہیں تو خوش گپیاں کرتے ہوئے واپس آتے ہیں، یعنی گھر والوں کے ساتھ وہ دل لگی، وہ وقت گزارنا کہ جو فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ ہو، یہ قیامت کے دن جرم شمار ہوگا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، گھر کی طرف گئے سویگرنگ، ایروگینٹ وے میں، متفاخرہ، کوئی پرواہ نہیں، نماز جا رہی ہے، کوئی دین کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا اولا لکا فاولا، یہاں نا کوئی سزا نہیں ہے، مگر اولا لکا فاولا ہی کافی ہے، یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اولا یہ ویل سے ہے کہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، یہ ویل سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں وا یا لام نہیں بلکہ واو لام یا ہے۔ اولا یہ مطلب زیادہ حقدار ہے، مطلب ہلاکت، وہ جو فاقرہ ہے اور وہ جو جہنم میں کمر توڑنے والا ایک مصیبت کا عذاب ہے، یہ ہے اولا لک فاولا، وعید علی وعید، صرف ایک بار نہیں ہے نا اولا، بلکہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لائق یہی ہے، پھر یہی لائق ہے تیرے۔ سمجھاتا کہ بچ جائے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ایحسب الانسان، کیا وہ گمان کرتا ہے انسان، کیا انسان گمان کرتا ہے، ان یتراکا، کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا، سدا، محمل، یوں ہی، یعنی آبادا، بیکار، لا یبعث، نہیں اٹھایا جائے گا۔ سدا، وہ اونٹ جو کھلے چھوڑ دیے جائیں، جانوروں سے مثال دی کہ تم نے کیا سمجھا تھا، کھائیں پئیں گے، چریں گے اور یوں ہی بس چھوڑ دیے جائیں گے، اس طرح اونٹ ہے، کہیں سے چرتا ہے، کہیں سے پیتا ہے اور چلا جاتا ہے، تم نے کیا سمجھا تھا کہ ایسے کھلے چھوڑ دیے جائیں گے، کوئی باز پرس نہ ہوگی، کوئی جزا سزا نہیں۔ این یترا کا سدا، تم اس وقت کو دیکھو کہ جس نے تمہیں ایک حقیر سے پانی سے پیدا کیا، پھر تمہیں وجود بخشا، پھر تمہیں نعمتیں سہولتیں دیں، تمہیں انسان مذکر مؤنث بنایا، تو کیا وہ تمہیں کھڑا کر کے ان چیزوں کا حساب نہیں لے گا؟ اب اس ساری بات کو یوں بیان کیا، الم یکو نطفہ، کیا وہ نطفہ ایک قطرہ نہیں تھا، من منجن، منی کا یمنا، جو گرایا جاتا ہے، ٹپکایا گیا، نطفہ سے بات شروع کی، وہ قطرہ جو من الاسلاب فی الارحام گرتا ہے، جو ماء مہین ہے، حقیر قطرہ جو مرد کی پیٹھ سے عورت کے رحم میں گرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ایک اعلیٰ قاہ بنایا، جمع ہوا خون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں مختصر کر دیا، ویسے آپ نے مختلف مقامات پر پڑھا کہ نطفہ، علاقہ، مضغہ، اس طرح عظامہ، لیکن یہاں پر کیا ہے، نطفہ اور فسوا، فخلقہ، پھر اس نے پیدا کیا، فسوا، بس درست بنا دیا، فجعل، پھر بنایا، منہ، اس سے، الزوجین، دو جوڑے، دو قسمیں، الذکرہ والانثیٰ، نر اور مادہ۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مخلوقات زوجین میں ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی تھرڈ جینڈر نہیں ہے۔ یہ جو ٹرانس جینڈر ہے نا، یہ اس کے خلاف بڑا ثبوت ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ یا نر ہیں یا مادہ۔ اور خاص طور پر دیکھیں کہ انسان کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو زوجین ہی بنایا، فاجا اعلیٰ، اس نے بنایا، منہ، اس نطفہ سے، الزوجین، دو قسمیں، اللہ تعالیٰ نے تیسری نہیں بنائی، بس زوجین ہی ہے، الذکر والانثیٰ، نر اور مادہ۔ الیس ذلک، کیا نہیں وہ، بقادر، قادر، کیا وہ اس پر قادر نہیں، اعلیٰ، ان یحیی الموتا، کہ وہ زندہ کرے مردوں کو۔ اس آیت کا جواب بھی بعض جگہوں پر آیا ہے کہ اس کے بعد کہنا چاہیے سبحانک اللہم فبالا، کہ اے اللہ تو پاک ہے، بالکل تو قادر ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، اور تیرا وعدہ سچ ہے قیامت کے دن کا۔ تو یاد رہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ با جماعت نماز میں اس کا جواب دیں، کیونکہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ ہاں انفرادی میں آیات پڑھتے ہوئے ان کی مناسبت سے جواب دیے جا سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جب جنت کا ذکر پڑھتے تو دعا کرتے، اور جب جہنم کا ذکر وعید کوئی پڑھتے تو اس پر روتے اور پناہ مانگ لیتے۔ تو اسی طرح جب یہ سوال ہے تو اس کا یہ جواب ہے۔ اور وہ جنات کا جواب دینا، سورۃ الرحمن کی جو آیات ہیں، فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد، مگر جس طرح یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز میں امام صاحب نے سورۃ القیامہ پڑھی اور یہ آیت پڑھی تو پیچھے سے سب آوازیں بلند کہیں سبحانک اللہم وبحمدک، تو یہ اس لحاظ سے اس طرح درست نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ تفسیر سورہ القیامہ مکمل ہوئی۔ وللہ الحمد والمنہ، اللہ ہی کے لیے حمد اور اسی کی منت اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی، اللہ عز و جل علم نافع، عمل متقبل اور رزق طیب سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔